نماز پڑھ رہا تھا رک گئے. جب وہ فارغ ہوا تو فرمایا کہ تیری یہ نماز تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو شخص مبہوت ہو گیا, اس نے کہا حضرت میں نے تو دو رکعت نفل پڑھے ہیں اور آپ اس پر جہنم کی بشارت خبر دے رہے ہیں. فرمایا عید کے روز فجر کی نماز کے بعد نبی رحمت عید کی نماز پڑھا کرتے تھے, درمیان میں نماز نہیں ہے. تم نے کہاں سے ایجاد کر دی؟ یعنی اپنی طرف سے ایجاد بندہ کر کے سجدہ بھی تو وہ تو گناہ بنتا. اب نے جمعے کے دو فرض بتائے, ہم کہیں جی ہم سارے سے وقت ہے, ہم تین پڑھتے ہیں, پانچ پڑھتے ہیں, دس پڑھتے ہیں, سب کی عبادت ہی تو ہے. تو آپ دو کو چار کریں گے تو وہ دو بھی قبول نہیں, اس لیے کہ وہ حضور نے نہیں بتا میں جا خالی ہوں. اس سے بڑے خسارے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سے بڑے کچھ رہتا ہے کہ بڑے عیش سے جی رہا ہوں, میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں, میں بہت شریف آدمی ہوں, لیکن جیسے موت کے رستے پر چلتا ہے ایک ایک کر کے جھڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ان پر اللہ کے نبی کی سنت کی مور نہیں ہے, تائید نہیں ہے. تو اس عالم میں وہاں جب جائے گا تو نہ وہاں سے کسی سے ادھار لے سکتا ہے, نہ کوئی متبادل ذریعہ حیات ہے, نہ وہاں کوئی چھپنے کی جگہ ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ نقصان ہے وہ شخص رہا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کے مقابل وہ لوگ, یہ جو ہے نا آمنوا, اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنی عملی زندگی میں حضور کی سنت کو تسلیم کر لیا. لغوی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت اور ضروریات دین کا اقرار کر لیا. لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی عملی اور اعتقادی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنا رہنما تسلیم کر لیا. اور دیکھیں یہ جو ایمان ہے یہ ایک دعویٰ ہے, میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں یہ دعویٰ ہے, اور ہر دعویٰ اپنے دلائل سے ثابت ہوتا ہے, گواہوں سے ثابت ہوتا ہے. آپ کوئی دعویٰ جا کر عدالت میں کریں تو پہلا سوال ہوگا گواہ لاؤ, گواہ نہیں ہے تو دعوے کی کوئی قیمت نہیں. یہ ہمارا ایمان کا دعویٰ جو ہے اس کے گواہ ہیں ہمارے اعمال. اگر تو اعمال بھی مومنین جیسے ہیں اور حضور کی سنت کے مطابق ہیں تو ہم اپنے دعوے میں انشاءاللہ سچے ہیں, کھرے ہیں. غلطی کا ہو جانا انسان سے ممکن ہے. بتقاضائے بشریت صدور ذنب جو ہے یہ منافی ولایت کے نہیں ہوتا. گناہ کا صادر ہو جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں لم یسروا علی ما فعلوا, غلطی کو پیشہ نہیں بناتے, گناہ کو پیشہ نہیں بنا لیتے. اگر غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کرتے ہیں, اللہ سے پناہ چاہتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اور اللہ کریم فرماتا ہے میں توبہ قبول کر لیتا. لیکن پوری زندگی مسلسل ایک غلط راستے پر چلتے رہنا اور میں زبان سے دعوے ایمان رکھنا, یہ خدا جانے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن جنہیں توفیق عمل نصیب ہو جاتی ہے ان کے لیے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کوئی ڈرنے کا مقام نہیں ہے, میدان حشر سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آخرت کے مواقع سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جب وہ دنیا سے نکلتے ہیں کانت لہم جنات الفردوس نزلا, تو میری جنت, میری رحمت, میری شفقت, میرے انعام ان کی مہمانی کے لیے چشم برا ہوتے ہیں. یعنی اس میں جو گھبرانے کا معاملہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کو حضور کے تابع نہیں کرتے. وہ کسی طرف سے بھی آئے اللہ کریم فرماتا ہے نقصان سے بچ نہیں سکیں گے. لیکن جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو اپنا لیتا ہے, فرمایا اس کے لیے خوف زدہ ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت بھی اسے اللہ کے مہمان خانے میں اور اللہ کی شفقت کے زیر سایہ ہی پہنچانے کا سبب ہے. الموت یسر یوسل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک درمیانی راستہ ہے, ایک پل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے طالب کو, اللہ کے بندے کو پہنچا دیتا ہے. تو فرمایا بہترین لوگ وہی ہیں جنہیں جب آخرت میں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, تو اتنی حسین زندگی ہوگی کہ نہ انہیں اللہ ہی وہاں سے نکالے گا اور نہ کبھی وہ بھی اس زندگی سے تھکیں گے اور وہاں سے نکلنا چاہیں. اتنی حسین, اتنی شفقت, اتنا کرم, اتنی رحمت باری ان کی منتظر ہے جب وہ اللہ کے بندے کو پہنچا دیتا ہے. تو فرمایا بہترین لوگ وہی ہیں جنہیں جب آخرت میں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, تو اتنی حسین زندگی ہوگی کہ نہ انہیں اللہ ہی وہاں سے نکالے گا اور نہ کبھی وہ بھی اس زندگی سے تھکیں گے اور وہاں سے نکلنا چاہیں. اتنی حسین, اتنی شفقت, اتنا کرم, اتنی رحمت باری ان کی منتظر ہے کہ جہاں پہنچ کر ان کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں. اگر ایمان نصیب ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے, اور خدا نخواستہ اگر یہ نعمت چھوٹ گئی تو سمجھ لو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. خواہ وہ خزانوں کا مالک ہو. ولید بن, جب ولید بن عبد الملک مر رہا تھا تو اس نے حکم دیا کہ زمین سے فرش اٹھا لو, میرے کمرے سے قالین اٹھا لو. تو ننگی زمین پر گر کر اپنا رخسارا زمین پر رکھ کر اس نے بڑا عجیب جملہ کہا. بہت بڑی سلطنت تھی اس کے پاس. اس نے کہا ہے وہ جس کی سلطنت کو زوال نہیں, اس پر رحم کر جس کی حکومت ختم ہو رہی ہے. دنیا کا کتنا بھی کسی کے پاس ہو مال کار وہ چھوٹ جائے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے چار پانچ سال کا, تو مجھے کہہ رہا تھا ابو آپ بوڑھے ہو جائیں گے, میں جوان ہو جاؤں گا اور میں یہ گاڑی کی چابیاں آپ سے چھین لوں گا. اب چھوٹا سا بچہ ہے لیکن جو نظام تقدیر ہے وہ اس کے ذہن میں موجود ہے. تو میں نے کہا یار تمہیں چھیننی نہیں پڑے گی, میں پھینک دوں گا وقت پر. یہ ایک نظام ہے دنیا کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جمع کرنے والا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جہاں جاتا ہے وہاں کے لیے سرمایہ بہت ضروری ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہاں اس کا سرمایہ نہیں ہے تو وہ خسارے میں رہا, اور وہاں کی دولت ہے کمانا, کھانا, زندہ رہنا. اسلام نام ہے ٹو انجوائے دا لائف, بہت مزیدار زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے. اپنی آبرو کی حفاظت کرو, دوسروں کی آبرو کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرو. اپنا مال حلال طریقے سے کماؤ اور کسی کو چھیننے مت دو, دوسرے کا مال چھیننے کا ارادہ مت کرو. شرافت سے زندہ رہو اور دوسروں کو شرافت کی حدود کے اندر زندہ رہنے کی مہلت دو. کتنی مزیدار زندگی ہے. نہ کسی کو ڈسٹرب کرو, نہ کوئی تمہیں ڈسٹرب کرے, اور یہاں بھی عزت و آبرو سے رہو, مرو تو بھی شان سے, اور میدان میں حشر میں اٹھو تو بھی مہمان بن کر اللہ کی جی. اور فرمایا جس سے یہ نعمت چھوٹ گئی وہ بہت بڑے خسارے میں رہا. اللہ کریم ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصل اللہ تعالی وہ تبا تابی قرار پائے. اسی طرح یوں جو زمانہ آگے بڑھا تو فنون تقسیم ہونا شروع ہو گئے. نبی رحمت جامع صفات رسول تھا اللہ کا, بیک وقت آپ ہی بادشاہ بھی تھے, آپ ہی قاضی بھی تھے, آپ ہی جرنیل بھی تھے, آپ ہی خزانے کے انچارج بھی تھے, آپ ہی تمام فورسز کے انچارج بھی تھے, سول ایڈمنسٹریشن بھی حضور ہی کی تھی, اور سارا فوجی جو سلسلہ تھا وہ بھی حضور ہی سے وابستہ تھا, نمازیں بھی حضور ہی پڑھاتے تھے, قرآن بھی حضور ہی پڑھاتے تھے, کتاب اور سنت کی تعلیم بھی حضور ہی دیتے تھے, مولانا مدرس بھی حضور ہی تھے, ساری اوصاف ایک ذات میں جمع تھے. جب حضور کے بعد صحابہ کرام کی باری آئی تو آپ کو یہ اوصاف تقسیم ہوتے ہوئے ملیں گے. سب نیک ہیں, سب اللہ کے مقبول ہیں, لیکن کسی ایک آدھ وصف میں باقی اوصاف کی نسبت ایک شخص ممتاز ہوگا. کوئی فقیہ معروف ہوگا, کوئی مفسر معروف ہوگا, کوئی عبادت اور زہد و ورع تقویٰ میں معروف, یعنی کسی ایک صفت میں دوسرے اوصاف کی نسبت بڑھا ہوا ہوگا.
حضور کی ذات گرامی میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ حضور جرنیل اچھے تھے معاذ اللہ اور امام اچھے نہیں تھے. جس وصف کا آپ نام لیں گے وہی یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ حضور کی ذات مثالی تھی. لیکن بعد میں آنے والوں میں اوصاف میں تفاوت آ گیا, سب خوبیاں تھیں ان میں اللہ کی دی ہوئی لیکن بعض اوصاف دوسری خوبیوں پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سے بعد کا زمانہ آیا تو تقسیم ذرا اور بڑھ گئی اور ایک طبقہ بن گیا مفسرین کا, ایک طبقہ وجود میں آ گیا فقہا کا, محدثین کا. تو کسی محدث کے بارے یہ سوچنا درست نہیں ہے کہ وہ صرف حدیث پاک جانتا تھا, انہیں قرآن کی تفسیر نہیں آتی تھی یا فقہ نہیں آتی تھی. یہ درست نہیں ہے, انہیں فقہ بھی آتی تھی تفسیر بھی آتی تھی لیکن حدیث کو سمجھنے سمجھانے میں زیادہ ملکہ حاصل. کسی طرح کسی مفسر کے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں صرف تفسیر آتی تھی اور فقہی مسائل نہیں آتے تھے, حدیث نہیں آتی تھی. آتی حدیث پاک بھی تھی, آتی فقہ بھی تھی لیکن تفسیر قرآن میں زیادہ درک حاصل تھا. یہی حال فقہا کا ہے. اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ممتاز ہوا جس نے برکات صحبت کو کما حقہ حاصل کیا, اگرچہ وہ تفسیر بھی جانتے تھے, حدیث بھی جانتے تھے, فقہ بھی جانتے تھے, لیکن ان کی شہرت ان برکات کے حصول میں ہوئی جنہیں میں اور آپ اور امت محمدیہ اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ ولایت کیا ہے؟ انہی پھولوں کی اور انہی پتیوں کی خوش اچینی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے چار بانگ عالم میں پھیلی اور تقسیم. تو اسی بات کو یہاں قرآن حکیم لے کر ارشاد فرماتا ہے, قد افلح, وہ کامیاب ہو چکا. اب دیکھیں انسان زندہ دنیا میں موجود ہے, موت آئے گی دنیا سے برزخ میں جائے گا, قیامت قائم ہوگی اٹھ کر حساب دے گا اور تب فیصلہ ہوگا کہ اس کے پلے کیا بچا, کیا کھویا, کیا پایا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اسے تزکیہ نصیب ہو گیا تو سمجھ لو کہ یقیناً آخری دم تک کامیابی اس کا مقدر بن گئی. زندہ ہے کامیاب ہے, خاندانی اور گھریلو زندگی ہے کامیاب ہے, سیاسی اور کاروباری زندگی ہے کامیاب ہے, موت آئے گی کامیاب رہے گا, برزخ میں ہوگا کامیاب ہوگا, میدان حشر میں اٹھے گا کامیاب ہوگا. قد افلح کا فرما, اس کا فیصلہ ہو چکا, اس پر اعلان ہو چکا کہ جس دل میں تزکیہ آ جائے وہ فلاح کو پا چکا, وہ کامیاب ہو چکا, اس کی کامیابی میں کسی تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کا مدار اس بات پر ہے کہ اس نے وہ وصف جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منعکس ہو کر دلوں میں پہنچا اسے حاصل کیا یا نہیں. جس طرح محدثین سے حدیث سیکھی جاتی ہے, مفسرین سے تفسیر سیکھی جاتی ہے, صاحب علم حضرات سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اسی طرح برکات کے حامل افراد کے پاس بیٹھ کر حضور کی برکات کو تلاش کیا جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ برکات در آتی ہیں تو اگلا قدم یہ ہوتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اس نے. یعنی اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں دی رب جلیل نے, اپنے رب کے نام یعنی اللہ جو ذاتی نام ہے رب العالمین کا اس کا ذکر کیا. اور جب تزکیہ آتا تھا تو ذکر یوں ہوتا تھا کہ وجود تو بجائے خود رہا, وجود کے ساتھ مس ہونے والے لباس تک ذاکر ہو جاتے تھے. سیرت میں ملتا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم روٹی کھا رہے ہوتے تھے, کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور اس روٹی کی تصریحات بھی سن رہے ہوتے تھے جس سے ہم نوالے توڑتے تھے. اللہ, یہ کمال اللہ میں تو نہیں تھا, ان لوگوں میں, ان وجودوں میں, ان سینوں میں تھا کہ جن کے سامنے آ کر وہ بھی ذاکر ہو جاتی تھی. تو ان کے اپنے وجود, ان کی اپنی ذوات مقدسہ کس قدر ذاکر ہو جاتی ہوگی. یعنی وجود کا رواں رواں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا تھا. اور اسی کو اس ترتیب سے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, جب اس کے وجود, ان کے قلوب ذاکر ہو گئے تو ان کی عبادت کو بھی اور ان کی صلات کو بھی اور ان کے سجدوں کو بھی ایک امتیازی شان مل گئی. یعنی ایک سجدہ ہے کہ سر محراب میں ہے لیکن دل بازار میں ہے, ایک سجدہ ہے کہ وجود بیت اللہ میں ہے لیکن دل گھر میں ہے. مگر جب تزکیہ ہوتا ہے تو سر سجدے میں ہو نہ ہو دل سجدے میں ہی رہتا. تزکیے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بازار میں چل رہے ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں, ریول چلا رہے ہوتے ہیں یا موٹر چلا رہے ہوتے ہیں, جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا. اور اگر دل میں غفلت آ جائے تو رب کریم فرماتے ہیں انسان کی کوئی قیمت نہیں رہتی. ارشاد ہوتا ہے کتاب باری میں ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, جس شخص کے دل کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی کوئی پرواہ مت کرو, اس کی بات مت سنو, چھوڑو جو کہتا ہے کہنے دو, اس کی بات کو کوئی اہمیت ولا تطیع مت, بات مانو اس کی کوئی اہمیت نہ دو اس کی بات. تو اگر قلب غافل ہوتا ہے تو یقیناً اس کے مقابل کس کی بات سنے پھر اس کی جس کا دل ذاکر ہو, جس کے دل میں غفلت نہ ہو, دل ذاکر ہوتا ہے تزکیے کے ساتھ, جس کا مصدر اور مادر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, جس طرح نسلن بعد نسلن تعلیمات منتقل ہوئیں اسی طرح نسلن بعد نسلن برکات بھی منتقل ہوئی. اب یہ اور بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے دنیا کے چکر میں پڑھ کر قرآن حکیم کی غلط تعویلیں کرنا بھی شروع کر دی. لوگوں نے دنیا کے حصول کے لیے حدیث نبوی میں غلط بیانی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ملانے کی کوشش کی. اسی طرح سے لوگوں نے نقلی طور پر جبے اور ابادے اور سجادے پہن کر یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس برکات ہیں, لیکن جس طرح نقالوں سے ڈر کر ہم نے اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا, جس طرح نقالوں سے ڈر کر اپنے اپنے محبوب نبی کی حدیث کو نہیں چھوڑا, اسی طرح ہمیں نقالوں سے ڈر کر ان برکات کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے, بلکہ جتنی نقل ہو گئی ہے اس کے مقابلے میں اتنی شدت سے اصل کو پیش کرنا چاہیے, اور تب جا کر بات بنے گی. آپ تھک تو نہیں گئے, زیادہ وقت نہیں لے لیا میں نے, تو پھر تھوڑی سی ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو میں نے ذکر الہی کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے تو آج کا مسلمان تو پہلے پانچ نمازوں سے کافی تھکا ہوا ہے. پھر وہ کہے گا آپ نے ہم پر یہ مزید مصیبت لاد دی کہ ذکر بھی کرو, ہم تبلیغ کرتے ہیں, ہم جہاد کرتے ہیں, ہم زکات دیتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تو کیا یہ سب ذکر نہیں ہے کہ آدمی اس کے بغیر اور ذکر کرے؟ میرے بھائی ذکر سے مراد آپ کا ہر وہ کام ہے جو آپ سنت کے مطابق کرتے ہیں, یعنی ہر وہ کام جو حضور کی تعلیم کے مطابق کیا جائے وہ ذکر ہے, اور یقیناً ذکر ہے. لیکن جو مطالبہ قرآن حکیم کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں اللہ کے نام کی تکرار بھی کی جائے, اس پرپس میں کی جائے, حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ سب سے مصروف وقت اس شخص پہ آتا ہے جو میدان جہاد میں ہو, جہاں گولے پھٹ رہے ہوں, وجودوں کے پرخچے اڑ رہے ہوں, خون کی ندیاں بہ رہی ہوں, تو اللہ کریم مسلمان کو وہاں چھوڑ نہیں دیتا, پکار کر کہتا ہے اذا لقیتم فیاتن فثبتوا, جم کر لڑنا, اگر مقابلہ آ جائے کفر کی طاقت سے تو گھبرانا نہیں, جم کر لڑنا, فثبتوا وذکر اللہ کثیرا, اور میرا ذکر کثرت سے کرنا.
اللہ,
انہی ساری مصروفیت میں یہ اجازت نہیں دی کہ ذکر سے خاموش ہو جاؤ, بلکہ فرمایا جتنی شدت سے ذکر کرو گے, جتنی کثرت سے ذکر کرو گے میری قدرت سے کاملہ سے, اتنی زیادہ برکات حاصل کرو گے. سو جہاں بہت زیادہ بھیڑ ہے وہاں اور زیادہ ذکر کرو. وذکر اللہ کثیرا, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کی دین کی, اور واقعی بہت بڑا تھا, اللہ نے مجھے توفیق دی, دیکھیے کتنے دور سے میں آیا ہوں, مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, میں خود مزدور آدمی ہوں, آپ کام کرتا ہوں, اور میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں رہ کر اتنے کما لیتا ہوں جتنے شاید آپ یہاں نہ کما سکتے ہیں, اور مجھ پر یہ اللہ کا احسان ہے, میں اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوں, اپنی زمینوں پہ بھی بیٹھا ہوں, اور مجھے خدا دے رہا ہے الحمدللہ, مجھے کچھ نہیں لینا دینا, باتیں ہی کرنی ہے اللہ کے رسول. تو واقعی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اتنا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی, آپ لوگوں سے ملنے کا شرف بخشا, اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی باتیں کرنے کا شرف بخشا. تو مجھے بھائی آپ مزید ذکر کی کیا ضرورت ہے, اتنی محنت تھوڑی کی میں نے. رب جلیل فرماتے ہیں کتنا کریم ہے میرا رب, حضرت موسیٰ علی نبینا اور حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہوتا ہے کہ بھائی دونوں بھائی میرے نبی ہو, فرعون کے پاس جاؤ اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. ہم تو بات سمجھانے میں بھی لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہیں, ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ موسیٰ آپ کا مزاج ذرا تیز ہے اور فرعون بھی بڑا برا آدمی ہے. ان فرعون انا فی الارض, بڑا بدماش ہے, بڑا متکبر ہے اور جانتا ہے دنیا پر میں ہی ہوں. وہ بھی بگڑا ہوا ہے اور آپ مزاج کے تیز ہیں, تو بھائی ایسا انداز اختیار نہ کرنا جس سے وہ مزید بگڑ جائے. فقولا لہ قولا لینا, میں میرے نبی بات ذرا مزیدار انداز سے کہ, کیونکہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تو دھرم تیز مزاج آدمی تھے, تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہ کرنا کہ آپ جا کر کرو پھر ان سے بچے تباہ کرتا ہے. یا نہیں ایسا نہیں, آرام سے اطمینان, قولا لہ قولا لینا, مزیدار اور پیار سے بھری ہوئی بات کرنا اس سے, نہ مانے تو میں نپٹ لوں گا, اسے میرے پاس ہی آنا ہے, کہاں جائے گا. اور دیکھ لیں جب اس نے بات نہ مانی تو اللہ نے کیسا قول نبھایا اپنا کہ غرق ہونے لگا تو کہتا ہے انی تم تو میں اب توبہ کرتا ہوں. اللہ کے لیے فرمایا الان وقد کان من الکافرین, جب میرا نبی منتیں کر رہا تھا تو اکڑ گیا تھا, اب تو منتیں کرتا ہے میں تیری بات قبول نہیں کرتا. وہ جزا اسے وہاں مل گئی, لیکن اللہ اتنا کریم ہے, فرماتا ہے بات میری فرعون سے بھی کرنے جاؤ تو ذرا لطف سے مزے سے کرنا, دھیمے لے جیسے کرنا کہ وہ بات سنے تو صحیح. موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بارے لا, میں تو تیرا نبی ہوں, میں تو تیرا ہی حکم مانوں گا, لیکن وہ تو فرعون ہے, بات سنے گا بھی یا وہ مجھے پہلے سے ڈھونڈ رہا ہے, سننے سے پہلے ہی نہ گردن کٹوا دے. فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, انی معکما اسمع و ارى, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سنتا ہوں دیکھتا ہوں, پھر اور کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن ایک کام تمہیں بھی کرنا ہوگا. ولا تنیا فی ذکری, یہ میرے ذکر کو اولیت دینی ہوگی. یہ تنیا جو ہے یہ ونیون سے مشتق ہے, اور ونیون ہوتا ہے توجہ تام دینا, یعنی آپ موٹر چلا رہے ہیں تو بات کسی سے بھی کریں آپ کی توجہ سڑک پر رہتی ہے, بات آپ کرتے ہیں دوسری طرف لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اپنا کام, وہ ایکسیلیٹر پر کلچ بریک پر اپنا اپنا کام پاؤں کر رہے ہیں, یعنی توجہ کام جو ہے وہ اس طرف ہوتی ہے اور توجہ ساری دوسری طرف آپ جہاں بات کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو موٹر سیدھی نہیں چلے گی. یہ فرما رہا ہے اپنے دونوں نبیوں کو رب کریم کہ توجہ کام میرے ذکر کی طرف رکھنا اور ثانوی درجے میں بات کراؤں سے کرنا, یہ نہ ہو کہ اس کی سلطنت اور روب و دبدبا اور شان و شوکت اور حیبت جو ہے وہ آپ کی پوری توجہ تو وہ خلق کر لے اور میرا ذکر رہ جائے, تو پھر میری تبلیغ کا یہاں کیا مقام رہ گیا. میں اور آپ کتنی تبلیغ کر لیتے ہیں کہ ہم ذکر نہ کریں, ذکر تو کرنا پڑے. آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں, ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر بس کرتے ہیں اس موضوع کو, ورنہ تو یہ لمبا موضوع ہے میرے بھائی. دنیا میں